मोहम्मद अली जना मुझे पाकिस्तान की तारीख में एक शख्स ऐसा नजर आता है, पहली सफ के कायदीन में से, जो सहाफत की आजादी पे यकीन रखते थे।
पाकिस्तान में सहाफत बड़ी मुश्किलों से सरवाइव करती रही।
सहाफत और जमहूरियत, ये एक ही शाख के दो पत्ते कह लीजिए।
फैज साहब एडिटर पाकिस्तान टाइम्स, अहमद नदीम कासमी साहब एडिटर इमरोज, सैयद सिप्ते हसन एडिटर लैलो निहार, ये उन्हीं दफात के तहत गिरफ्तार हुए।
अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात, मैं आपका मेज़बान हारिस खलीक उसी सिलसिले के साथ एक मरतबा फिर उस सिलसिले की कड़ी, एक और अहम कड़ी लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसमें हम पाकिस्तान के पिछले 75 बरस की सियासत, समाज, सकाफत, फ़नून लतीफ़ा, फ़िक्री और फ़लसफियाना तारीख पे गुफ्तगू करते हैं। और आज जो हमारा मौजू है वो पाकिस्तान में सहाफ़त के 75 बरस, जिसमें हम एक तारीख का जायज़ा भी लेंगे और साथ साथ जो इस वक्त सूरत हाल हमें दरपेश है उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और जो मेरे दो मुअज़्ज़ज़ मेहमान, अब ये मैं इस पॉडकास्ट की वजह से मुअज़्ज़ज़ मेहमान कह रहा हूँ, वरना तो ये मेरे बहुत ही करीबी दोस्त हैं और बड़ी मुश्किल होगी आज गुफ्तगू करने में, चूँकि आम तौर पर जिन गैर पार्लिमानी अल्फाज का इस्तेमाल हम आपस में करते हैं वो आपकी समा खराशी ना हो इसलिए नहीं कर पाएंगे आज, तो एक मुझे तो एक कम अज़ कम मुश्किल महसूस होगी। लेकिन ये बहुत ही दोनों दिलचस्प, अपने विट के एतबार से, ह्यूमर के एतबार से भी, क्या उसे कहते हैं, हिस्से मिजाह और ज़राफ़त, वो तो अपनी जगह है दोनों में मौजूद, लेकिन ये इस तारीख के दो गवाहान के तौर पर आज मौजूद हैं। और एक इनसे गुजारिश करने की एक सबब ये भी रहा कि ये आज भी आमिल सहाफ़ी हैं, तो मैं खुश आमदेद कहूँगा वजाहत मसूद साहब को। वजाहत मसूद साहब का 34 बरस का अमली सहाफ़त का तजुर्बा है, उर्दू, अंग्रेज़ी, पंजाबी तीनों ज़बानों में कलम इनका रवां है, अदब से भी गहरा ताल्लुक़ है, मगर जो इनकी बुनियादी जो तारुफ इनका है और आजकल ख़ास तौर पर जो हम सब एक वेबसाइट है, यानी एक न्यूज़ वेबसाइट है जिस पर कॉलम और तज्ज़िये भी आते हैं और हम खबरों से भी खबरें भी हम तक पहुंचती हैं, तो ये उसके भी एडिटर इन चीफ हैं और साथ साथ जंग अखबार में भी कॉलम लिखते हैं और दीगर इनकी बहुत सी इनकी निगारिशात आप सबकी नज़र से गुजरती हैं। इनके साथ मौजूद हैं मुबश्शर बुखारी साहब। मुबश्शर बुखारी साहब भी सहाफ़ती हलकों में कोई तारुफ़, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और सहाफ़ती हलकों के अलावा सियासी और समाजी और अदबी हलकों में भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है वजाहत की तरह। और मुबश्शर बुखारी साहब 30 बरस से सहाफ़त से वाबस्ता हैं। मुबश्शर बुखारी साहब अंग्रेज़ी में पाबंदी से लिखते हैं, पाकिस्तान में काम करने वाली कुछ और जो गैर मुल्की खबर रसां एजेंसीज़ हैं उनसे भी इनका ताल्लुक रहा है और है, अब तक है, और एक गहरी नज़र रखते हैं पाकिस्तान में होने वाली जो सियासी, जो एक हम मुख्तलिफ़ किस्म के बहरान देखते आए हैं और एक जो सियासी कशमकश और जद्दोजहद है उसके और सहाफ़त के बाहमी ताल्लुक़ पर। तो वजाहत साहब, अगर आप इजाज़त दें तो मैं पहला सवाल मुबश्शर से कर लूँ।
इसमें बेहतर कुछ हो नहीं सकेगा, बहुत ही बेहतर, बहुत आला, सही,
बिल्कुल। तो बुखारी साहब, पहला सवाल आपसे जो मैं करना चाहूँगा वो ये कि ये जो पाकिस्तान की 75 बरस की तारीख है सहाफ़त की, एक तो हमें कुछ थोड़ा सा पीछे भी जाना पड़ेगा, लेकिन उसमें फिर हम वजाहत साहब से भी पूछेंगे कि उर्दू सहाफ़त की तारीख़ और अंग्रेज़ी सहाफ़त की, और फिर चूंकि आप लोग सिंधी सहाफ़त से भी आगाह हैं और दीगर ज़बानों में जो हो रहा है पाकिस्तान में, तो एक अगर जो आप अगर इसे देखें तो ये आपको 75 बरस में सहाफ़त की तारीख लगती है या ये 75 बरस में आपको सेंसरशिप की तारीख लगती है?
बहुत अच्छा सवाल आपने किया हारिस भाई, और जवाब भी आपका उसी सवाल में है। बुनियादी तौर पे अगर तारीख़ को देखा जाए और जो हमने अपने सीनियर से सुनी बैठ के उनकी मजालिस में, और यूँ ही लगता है कि पाकिस्तान में सहाफ़त बड़ी मुश्किलों से सरवाइव करती रही मुख्तलिफ़ अदवार में। और मज़े की बात यह है कि लेफ़्ट के हों, राइट के हों, प्रो गवर्नमेंट हों, एंटी गवर्नमेंट हों, तकरीबन कमोबेश बहुत बड़े बड़े नाम आएंगे आगे डिस्कशन में जो पाबंदे सिलासिल रहे, लेकिन इस तारीख को अगर देखा जाए तो ये सेंसरशिप की तारीख ही बनती है। टिल डेट हम वही देख रहे हैं। जब से मैंने प्रैक्टिस शुरू की 92 में मैंने ज्वाइन किया था एक अंग्रेज़ी अखबार, उस वक्त से लेके 30 सालों में हमने किसी ना किसी तरह की सेंसरशिप ही देखी। उससे माजी में भी चले जाएँ तो आपको बड़े बड़े यानी 1947 के बाद फौरी तौर पे वो सेंसरशिप जो है वो आ गई थी और बड़े बड़े नाम उसमें गिरफ्तार हुए, बड़े डिक्लेरेशंस कैंसर।
हमने तो ये भी सुना कि कायदे आज़म की पहली तकरीर भी सेंसर हो गई थी।
जी बिल्कुल, उसके बारे में भी वजाहत साहब तो वो वाकया भरपूर अंदाज में बयान करेंगे जब वो रेडियो पाकिस्तान से नशर होना थी और उस पर बाकायदा एक साहब पहुँचे और मना किया उन्होंने कंट्रोलर को। ये यहाँ से ही हमारी तारीख सेंसरशिप की स्टार्ट होती है। फिर वो उसमें मुख्तलिफ लॉज बने, मुख्तलिफ लॉज को मिसयूज़ किया गया और अभी रिसेंटली आपने देखा एक बॉडी बनने जा रही थी और फिर जो स्पीकर पंजाब असम्बली को इख्तियार दिए तो वही गैगिंग वाला मामला जो है सेंसरशिप से ज़्यादा शायद गैगिंग पे चला गया। यही वजह कि 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान 145वें नंबर पर था सहाफ़ियों के लिए, ख़तरनाक तरीन ममालिक आउट ऑफ 180। ठीक है, तो उसकी वजह यही है कि पहले तो गैगिंग होती थी, अब गैगिंग के साथ बंदा ही निकल जाता है और पता नहीं लगता
और बेरोज़गारी और इसमें हालात कार पर हम बाद में आएंगे। मुबशिर वजाहत साहब, ये बताइए कि प्रेस एंड पब्लिकेशंस ऑर्डिनेंस 60 की दहाई में आया, तो ज़रा थोड़ा सा उसका एक पस मंज़र भी बयान करें ताकि हमारे जो सुनने वाले हैं ख़ास तौर पर जो नौजवान हैं उन तक ये बात पहुँचे कि 47 से लेके और प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस तक क्या होता रहा और फिर प्रेस एंड पब्लिकेशंस ऑर्डिनेंस आने के नतीजे में क्या हुआ और फिर भुट्टो साहब के ज़माने में क्या हुआ और फिर उसके बाद ये पीका तक और ये जो मुबशर बुखारी साहब ने तस्करा किया है कि जो एक कोशिश हुई पिछली हुकूमत में पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने की, तो ज़रा इसका एक अगर थोड़ा सा तज्जिया क्या तारीख़ से हमें आगाह करें तो बहुत नवाजिश।
मैं अर्ज़ करने की कोशिश करता हूँ और जहाँ आप समझेंगे बात तवील हो रही है मुझे रोक दीजिएगा।
जी के
देखिए, सहाफत और जम्हूरियत ये एक ही शाख के दो पत्ते कह लीजिए या एक ही पौधे की जुड़वा शाखें कह लीजिए, इनकी सकाफत एक ही है। जम्हूरियत का मतलब क्या है? जवाबदेह हुकूमत।
जी,
और उस जवाबदेही में मुआशरे की तरफ से जो रज़ाकाराना तमदनी हिस्सा आता है वो सहाफत की शक्ल में मुतशक्किल होता है। मेरी राय में क्योंकि क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी सियासी जद्दोजहद का, अपनी सियासी ज़िंदगी का आगाज़ गोखले जैसे, दादा भाई नौरोजी जैसे आज़ादी पसंद और लिबरल माइंडेड रोशन ख्याल मुजाहिदीन आज़ादी के साथ किया था। मोहम्मद अली जिन्ना मुझे पाकिस्तान की तारीख में एक शख्स ऐसा नज़र आता है
जी
ऊपर पहली सफ के कायदीन में से जो सहाफत की आज़ादी पे यकीन रखते थे।
ठीक, और डॉन अखबार भी जारी किया उन्होंने,
वो तो 1943 में किया, वो 1919 में राउल्ट एक्ट में वो कह रहे थे कि भाई अगर मैं इसे पब्लिश नहीं कर सकता तो मैं इसे बोलूँगा कैसे, पार्लियामेंट्री जो कार्रवाई थी उसकी इशात पे वो हॉर्नीमैन के साथ थे, वो बॉम्बे क्रॉनिकल में चलते थे, वो बहुत से ऐसे असहाब जो अकीदे के अतबार से हिंदू थे लेकिन आज़ादी के मुजाहिदीन थे उनके लिए खड़े होते रहे, उनके मुकदमे लड़ते रहे और पाकिस्तान बनने के बाद आगा शाही बहुत जूनियर उस वक्त जो है वो हमारे ब्यूरोक्रेट थे, वो एक कानून का मसौदा लेके जो सहाफत से रिलेटेड था क़ायद आज़म के पास पहुँचे और ये किस्सा हमारे उस्ताद मोहतरम मरहूम ज़मीर नियाज़ी ने लिखा
जी
कि जब वो क़ायद आज़म के सामने रखा गया तो उन्होंने कहा कि सर सारी ज़िंदगी इसी तरह के कवानीन के ख़िलाफ़ बोलता रहा, अब मुझसे इस पर दस्तखत करवाना चाहते हो,
یہ سن 48 کی بات ہے،
1948 کی بات ہے، لیکن قائد اعظم کی وفات کے بعد اور اس میں ایک جسے کہنا چاہیے پیرنتھیسس میں ایک جملہ میں رکھنا چاہوں گا کہ پاکستان کی جو تحریک ہے اس کا اسنس آزادی سے زیادہ جمہوریت سے خوف تھا. یہ ملک جمہوریت کے لیے کم اور جمہوریت کے خوف میں بنایا گیا تھا. تو آزادی صحافت جو جسے سواد اعظم کہنا چاہیے، قیادت کا بھی اور معاشرے کا بھی، چونکہ صحافت خلا میں تو نہیں ہوتی،
ظاہر ہے
معاشرہ اس کی قدر کرتا ہو،
بالکل
قوانین صحافت کو جو ہے وہ کی آزادی کو آگے بڑھاتے ہوں، اور ریاست جو ہے وہ صحافت کی بطور ایک تمدنی ادارے کے، ایک تمدنی خدمت کے مقصد کو سمجھتی ہو. تو پہلا حملہ ہوا ہے 1949 میں سول اینڈ ملٹری گیزٹ پہ. وہ ایک خبر آئی تھی دلی سے جو بعد میں ٹھیک ثابت ہوئی،
ٹھیک،
لیکن
1949 میں سول اینڈ ملٹری گیزٹ پر،
جی
ٹھیک،
اور اس میں پہلے روز 7 اخبارات نے ایک ہی اداریہ ورڈ بائی ورڈ شائع کیا اس سول ملٹری گیزٹ کے خلاف. اگلے دن مزید 9 نے، 16 اخبارات نے ایک ہی اخبار کے خلاف ایک ہی اداریہ شائع کیا گیا. اور
تو یہ جو آج ہم ٹی وی چینلز کے درمیان ایک مہازارائی دیکھتے ہیں، اس کی تاریخ بھی 75 برس پرانی ہے.
75 برس پرانی ہے. 6 مہینے کے لیے وہ اخبار بند ہوا. جب واپس آیا دیکھیے، اب اس میں امروز اور پاکستان ٹائمز بھی ان اخبارات میں شامل تھی.
ستم ظریفی ہے. اچھا، سول اینڈ ملٹری گزٹ کراچی سے نکلتا تھا یا ڈھاکہ سے بھی نکلتا تھا؟
میری رائے میں وہ تو لاہور سے نکلتا،
لاہور سے نکلتا تھا
وہ. تو اگر آپ
سول اینڈ ملٹری گزٹ لاہور سے،
اب وہ ہم پنوما بلڈنگ کہتے ہیں نا، فیروز شاہ،
جی 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 جی، اپنا مال پہ،
مال پہ وہ وہاں اس کا دفتر تھا. رڈیارڈ کپلنگ اس میں، رڈیارڈ کپلنگ اس میں کام کرتے رہے،
ٹھیک. اور یہ ہمارا تقسیم سے پہلے کا اخبار ہے.
جی، تقسیم سے پہلے کیا، یہ سر 1889 سے،
1889 میں جو اخبار جاری ہوتا ہے اس پہ 1949 میں اس کے خلاف پاکستان کے دیگر بعد میں جاری ہونے والے اخبارات، 16 اخبارات اس کے خلاف ایڈیٹوریل لکھتے ہیں،
حکومتی اشارے پہ لکھتے ہیں،
حکومتی اشارے پہ.
6 مہینے کی پابندی لگتی ہے اور وہ اخبار پھر دوبارہ اٹھ نہیں پاتا،
اٹھ نہیں پاتا،
ٹھیک ہے. اس میں ایک واقعہ جو تھا، حمید نظامی،
جی، نوائے وقت کے جو بانی
تھے، اور زید سلہری اور الطاف حسین اس میٹنگ میں شریک تھے، مدیران کی، جہاں یہ فیصلہ ہو رہا تھا. زید سلہری، حمید نظامی اور الطاف حسین ڈان والے،
جی، ڈان کے ایڈیٹر
جو بعد میں ہمارے ہیں وزیر بھی رہے کچھ دیر کے لیے ایوب حکومت میں، یہ پاکستان کے صحافیوں میں پہلے کولیبریٹرز ہیں. حمید نظامی اداریہ لکھتے ہیں کہ خواجہ ناظم الدین کی حکومت ختم کر دی جائے اپریل 1953 میں،
جی،
اور 3 دن بعد جو ہے غلام محمد ناظم الدین صاحب کو معزول کر دیتے ہیں.
اچھا وجاہت صاحب، یہ بتائیے، کیونکہ اب آپ کو پھر پی پی او تک بھی لانا ہے اور اس کے نتائج تک، ایک اہم بات اور یہ سوال پھر میں یہ بخاری صاحب سے بھی، مبشر بخاری صاحب سے بھی پوچھوں گا اسی سوال کا جواب، وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ کولیبریٹرز،
یس،
یعنی جسے ہم کہیں گے کہ وہ اس جرم میں جو کہ اظہار رائے کی آزادی کو سلب کرنے کا جرم ہے، اس میں جو لوگ اظہار رائے کی آزادی کا جنہیں چیمپئن ہونا چاہیے، جنہیں ان کا اس کی حفاظت اور اس کی پاسداری کرنی چاہیے، وہ شامل ہیں. اچھا، لیکن
بھی آگے کا معاملہ ہے، یعنی غنیم کے ساتھ دشمن کے ساتھ تعاون کرنا.
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیے، ہم پاکستان میں ایک بہت زور دیتے ہیں کہ 1958 میں جب پہلا مارشل لاء لگا، پہلے اسکندر مرزا نے اسمبلیاں تحلیل کیں اور اس کے بعد ایوب خان صاحب نے اسکندر مرزا صاحب کو فارغ کیا چند ہفتے کے اندر ہی، اور پاکستان میں پہلا مارشل لاء لگ گیا. تو 1953 میں یا 49 میں، 1949 میں، 1949 میں یا 1953 میں خواجہ ناظم الدین کے خلاف، اس وقت یہ کس کے کولیبریٹرز تھے؟ چونکہ فوج تو برسر اقتدار نہیں تھی. چونکہ آپ دیکھیے نا، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں بہت ساری آزادیاں جو ہیں وہ فوجی عامروں کی وجہ سے چھین لی گئیں, تو اس وقت یہ کولیبریٹ کر کس سے رہے تھے؟ پاکستان کے سیاستدانوں کے خلاف, پاکستان کی عوامی امنگوں کے خلاف, یہ لوگ بھی اور بھی بہت سے ہیں, لیکن آپ نے چند نمایاں نام لیے.
جی میں عرض کرتا ہوں, آپ نے بہت دلچسپ بات کہی, وقت کرتا ہے پرورش برسوں,
حادثہ ایک دم نہیں ہوتا.
8 مارچ 1951 سرگودا کے ریلوے اسٹیشن پہ جو دو افراد لیاقت علی خان کو پنڈی سازش کیس کے بارے میں بتانے گئے, ان میں سے ایک کا نام ایوب خان اور دوسرے کا نام سکندر مرزا تھا.
ٹھیک,
رائٹ,
بالکل ٹھیک.
13 فروری 1953 لاہور میں اینٹی احمدیہ ہنگامے ہو رہے
جی
تھے,
جب مارشل لا لگایا گیا شہر میں,
اعظم خان والا
جی
لاہور میں مارشل لا لگا, لیکن اس یوم مارشل لا جو ہے وہ 26 یا 27 فروری کو لگا ہے. میں 13 فروری کی بات کر رہا ہوں, اسے 2 ہفتے پہلے.
ٹھیک,
امریکی کونسل جنرل سے پاکستان ملٹری کا سربراہ ایوب خان ملتا ہے اور ڈی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس میں لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ وی ول ناٹ الو دیز پالیٹیشنز ٹو روئن دا کنٹری. میں وہ سکندر مرزا, اور میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ غلط فہمی ہے کہ فوج نے پاکستان کا ٹیک اوور 1958 میں کیا. فوج نے پاکستان کا ٹیک اوور 16 اکتوبر 1951 کو کر لیا تھا,
جس دن لیاقت علی خان کو راول پنڈی میں شہید کیا گیا,
اور اس کی ابتدا اس وقت ہو گئی تھی جس دن گریسی نے جو ہے وہ حکم مدولی کی تھی قائد اعظم محمد علی جناح کی, 1947 میں کشمیر کے معاملے پہ, کیونکہ جو ان کو حکم دیا گیا تھا گورنر جنرل کی طرف سے, اگر ایسا نہیں ہوتا تو 1948 میں ڈھاکہ میں, سوری معذرت چاہتا ہوں, اسٹاف کالج کوئٹہ میں قائد اعظم جو ہے وہ
فوجی حلف
یاد دلاتے, اس کی عبارت نہ پڑھ کے سناتے, تو ٹیک اوور ہو چکا تھا.
جی مبشر
جی, بالکل ایسا ہی ہے. اور گیگنگ والے معاملے پہ یہ مجھے بتائیے کہ وہ کون سی فورسز تھیں, اگر یہ پولیٹیکل فورسز نہیں تھیں, وہ کون سی فورسز تھیں جو 1949 میں سیفٹی ایکٹ, پبلک سیفٹی ایکٹ,
یہ
16 MPO اس کے نام پہ, اور فیض صاحب ایڈیٹر پاکستان ٹائمز, احمد ندیم قاسمی صاحب ایڈیٹر امروز, سید سبت حسن ایڈیٹر لیلو نہار, یہ انہی دفعات کے تحت گرفتار ہوئے. اور پھر اس کے بعد ایک لمبی لسٹ چلتی ہے, اور اسی میں ہی چونکہ شعر پڑھا وجاہت بھائی نے تو مجھے بھی یاد آ گیا, شاعر تو ہے اسی موقع پہ لکھا گیا تھا اور یہ جیل میں لکھا تھا, شاعر تو ہے دست بزنجیر ہو چکا, وہ شعر کو تو پابس سے حاصل نہ کر سکے, داغا گیا ہے جسم مگر جسم ہی تو ہے, وہ ذہن پر تو گرم سلاحیں نہ دھر سکے. تو یہ قاسمی صاحب کا شعر تھا اور یہ انہوں نے حفصیات میں لکھا.
کچھ نہیں مانگتے ہم لوگ بجز اذن کلام,
کچھ نہیں مانگتے ہم لوگ بجز اذن کلام,
ہم تو انسان کا بے ساختہ پن مانگتے.
واہ 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 واہ, ہم تو انسان کا
بھی قاسمی صاحب
بے ساختہ پن مانگتے.
جو بنیادی طور پہ جب محسوس کیا ریاست نے, اور ریاست کے ان عناصر نے جن کی طرف ہم بات کر رہے ہیں, کہ یہ پبلک سیفٹی ایکٹ, سیفٹی ایکٹ, ایم پی اوز, یہ اس طرح کام نہیں کر رہے, تو پھر آپ پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس کی جو آپ بات کر رہے ہیں, اس وقت پھر اس کو پرومولگیٹ کیا گیا, اس کو امپوز کیا گیا, اور اس کے بعد جو تباہی مچی وہ بھی تاریخ کا ایک حصہ ہے.
پروگریسو پیپرز کو نیشنلائز کیا. اچھا یہ بات میرے لیے بہت بہت وجاہت دلچسپ ہے, بہت دلچسپ مجھے یہ لگتا ہے, کیونکہ ایک طرف تو ایوب خان پاکستان میں سرمایہ دارانہ نظام, پاکستان میں نجکاری جسے پرائیویٹائزیشن ہم کہتے ہیں, اور 22 گھرانوں کو جو ان کے, یعنی آپ سمجھیں کہ سرمایہ کار گھرانے ہیں, ان کے لیے خصوصی مراعات تاکہ ایک پرائیویٹ سیکٹر مارکیٹ اکانومی ڈیولپ ہو سکے, ایک جانب تو یہ تھا, اور دوسری جانب اخبارات کو قومی عالیہ, یہ تو کوئی بہت ہی عجیب سی بات تھی.
بالکل, وہ اسی زمانے میں جو دلیل بھی دی گئی تھی وہ یہی تھی کہ آپ کسی کی نجی جو ملکیت ہے, پروگریسو پیپرز لمیٹڈ تو میاں افتخار الدین کی ملکیت تھے. یہ 19 اپریل 1959 تھا, 58 اکتوبر میں ایوب خان تشریف لائے, جنوری میں رائٹرز گلڈ بن گیا, وہ جو میں کلیبریٹرز کی بات کر رہا تھا. اگر آپ اجازت دیں, آپ کے سننے والوں کے لیے ہو سکتا ہے میری رائے سے اختلاف کرنے والے اصحاب خواتین و حضرات زیادہ ہوں, ابن انشا, ممتاز مفتی, شاہد احمد دہلوی, مولوی عبدالحق تو بہت بزرگ تھے لیکن سائنسدان کے ان کو بھی لے آئے. تو جو وہ جو اس قافلے کا شیفرڈ تھا وہ ابن الحسن تھے, میجر ابن الحسن. اس زمانے میں آئی ایس پی آر کے سربراہ تھے
میجر ابن
ابن الحسن صاحب. ٹھیک ہے, تو وہ جنری میں اس کا مطلب
یہ تو ادیبوں کو بھی مطلب ہے کہ جس کو کہتے ہیں جنری میں ایک پٹو ڈالنے کی کوشش شروع ہو گئی تھی سن 60 سے.
دو بندے نہیں گئے اس میں, ایک مولانا صلاح الدین احمد جو آسمان جہانگیر کے نانا تھے, انہوں نے کہا تھا بھائی کبھی پیغمبروں نے بھی گلڈ بنائے ہیں, اور دوسرے تھے محمد حسن عسکری,
وہ نہیں گئے.
انہوں نے کہا کہ بھائی اگر مجھے لے کے جانا ہے تو پولیس بھیج کے بلا لو, میں نہیں جاتا اس میں, سمجھ رہے تھے اس کو.
اچھا لیکن صحافیوں کی میں اس پہ آتا ہوں, لیکن یہ تھوڑے سے قوانین پر ذرا, ایک تو ہم نے پریس اینڈ پبلیکیشنز آرڈیننس کی بات کی, سول ملٹری گزٹ کی بندش کی بات کی, اس کے بعد پاکستان ٹائمز اور امروز سمیت دیگر بہت سے اخباروں کی کہ قومیائے جانے کی بات کی, اور نیشنل پریس ٹرسٹ بنا دیا جو پروگریسو پیپرز تھے میاں افتخار الدین کے,
سب مشرق بھی شامل.
مشرق شروع ہی 63 میں ہوا اور اس کا ایک سال بعد انہوں نے لے لیا, وہ 59 میں ابتدا انہیں اخبارات سے ہوئی تھی جو حالت میں بتا رہے ہیں.
اچھا یہ سب ہوا, اس کے بعد ہم ذرا تھوڑا سا آگے آ جاتے ہیں, اور اگر آپ اپنی یادداشت پر مبشر, اس وقت تو ظاہر ہے آپ کی یعنی کم سن تھے لیکن آپ چونکہ اس پیشے سے وابستہ ہیں اور آپ نے ساری جو اہم کتابیں ان کا ذکر زمین نیائی صاحب کا کیا, میں آگے چل کے پھر کروں گا. 70 اور 80 کی دہائی کو کیسے دیکھتے ہیں؟
ہاں 70 اور 80 کی دہائی دیکھیے, بھٹو صاحب کے حوالے سے بھی, بھٹو صاحب کے دور میں بائیں بازو کے ہمارے کچھ صحافی دوست بھی جیل گئے,
پابند سلاسل رہے.
ہاں جی پابند سلاسل.
حسین نقی صاحب بھی گئے.
نقی صاحب بھی گئے جو لیفٹ کے تھے, مجیب الرحمان شامی صاحب,
الطاف حسن قریشی صاحب,
قریشی صاحب.
تو
اس میں
اردو ڈائجسٹ کے ہمارے الطاف حسن,
تو یہاں تک ہوا کہ جو شعرا کا معاملہ تھا وہ بھی کچھ اس طرح کا تھا جیسے استاد دامن نے جب اپنی نظم کی کری جانا ہے کی کری جانا ہے, اس پہ بھی انہیں جیل بھیج دیا گیا. اور بعد میں بھٹو صاحب کے علم میں نہیں تھا, مسواک خار صاحب گورنر پنجاب تھے, اور پھر مسواک خار صاحب کو بھٹو صاحب نے فون کیا تم مجھے مرواؤ گے, اور ریلیز کیا گیا. تو اس میں دو رائے پائی جاتی ہیں, بھٹو کے جو قریبی دوست تھے مثلا ایک مرحوم خالد احمد خان کھرل صاحب تھے جو ڈیپٹی کمشنر لاڑکانہ رہے, پھر بعد میں 93 میں انفارمیشن منسٹر رہے, ان کے ساتھ میری کافی زیادہ ملاقاتیں تھیں اور اس میں یہ ڈسکس ہوتا رہا. تو انہوں نے کہا کہ بھٹو کو قطن نہیں پتا تھا کہ نقی صاحب بھی گرفتار ہیں, شامی صاحب بھی گرفتار ہیں, اور وہ سارا جو ملبہ تھا وہ نچلے سٹاف پہ لائک مولانا کوثر نیازی ہو گئے جو
لیکن مولانا کوثر نیازی انفارمیشن براڈ کاسٹنگ کے وزیر ہیں
جی,
اور یہ لوگ گرفتار ہیں اور بھٹو صاحب کے علم میں نہیں, کچھ اچمبے کی بات نہیں لگتی؟
بالکل بالکل ایسا ہی ہے.
بھٹو صاحب کو تو پہلا حکم جو ہے وہ زیڈ ایس لہری کو پاکستان ٹائمز کی ادارت سے الگ کرنا تھا, ڈان کے ایڈیٹر الطاف گوہر کو گرفتار کرنا تھا. خالد حسن نے لکھا کہ میں گیا بھٹو صاحب کے پاس, وہ چونکہ ان کے پاس سیکرٹری تھے, تو میں نے کہا کہ بھٹو صاحب کچھ پڑھ رہے تھے, ہی واز ریکلائننگ آن ہز کاؤچ اینڈ ریڈنگ سم تھنگ, وہ کہنے لگے ہاں بتائیے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی وہ سر الطاف گوہر صاحب کی گرفتاری پہ لاہور میں بڑی بے چینی پائی جاتی ہے. تو بھٹو صاحب کو کوٹ کیا ہے خالد حسن نے کہ بھٹو صاحب نے کہا کہ پاکستان کے دیہات پہ کتنے لوگ الطاف گوہر کو جانتے ہیں, تم وہ ٹی ہاؤس کی بات کر رہے ہو نا, وہاں پہ بے چینی نہیں پائی جاتی, آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ اٹ. سو میں آئی وونٹ ایگزونریٹ ذوالفقار علی بھٹو صاحب, کیونکہ وہ ہمارے پہلے منتخب وزیر اعظم تھے.
بالکل ٹھیک,
اگر ان کا رویہ جمہوریت کی اور صحافت کے ساتھ جو ہے تھوڑا سا بھی مشفقانہ ہوتا, ہم نے نام تو لے لیے کہ نقی صاحب کو پنجاب رنگ کے پنجاب پنچ پہ مدیر تھے نا, اس کو ان کے پبلشر کو جس طرح بائیں اور دائیں دونوں طرف کے لوگوں کو جس طرح سے بھٹو صاحب, میری یہ رائے ہے کہ آزادی صحافت کے بارے میں ان کا ان کے جو خیالات تھے جو ان کا اسینس بنتا ہے وہ اس کے حق میں نہیں تھے.
اچھا وجاہت نے تو آپ نے تو یہ رائے دے دی کہ سوائے قائد اعظم محمد علی جناح کے کوئی ہمارا صف اول کا لیڈر نہیں رہا جو آزادی صحافت کے حق میں ہو, لیکن اب کچھ دوسری
میں رائے سے تھوڑا سا وجاہت بھائی کے بڑے انتہائی احترام کے ساتھ, کیونکہ میں تو وجاہ صاحب کا فین بھی ہوں تو فین جس کا فین ہوتا ہے اس کا اسے ڈس ایگری نہیں کرتا. مجھے جو رمق نظر آتی ہے وہ فریڈم آف میڈیا کے حوالے سے کوئی پازیٹیو ایٹیٹیوڈ وہ مجھے محترمہ بینظیر بھٹو میں نظر آتا تھا. اگرچہ جنگ کے ساتھ معاملات چلے لیکن اس کی وجہ ہمیں پتہ ہے کہ اخلاقی صحافت کمپرومائز ہو رہی تھی, میڈیا ٹرائل ہو رہا تھا, وہ دوبارہ طاقت میں آ گئی تو اس وقت وہ ایک نہیں کھل گئی. لیکن میں ابھی چونکہ 70 بھٹو صاحب کے دور میں, پھر آتا ہے ضیاء الحق کا دور.
ٹھیک,
اب یہ وہ دور ہے جب مطلب 77 کے الیکشن میں قریب سے دیکھ چکا ہوں چھوٹی عمر میں, مطلب میری عمر اس وقت 8 برس تھی, لیکن اب میں اس کو چونکہ فیملی میں ایکٹیویزم تھا تو بہت قریب سے دیکھتے تھے. مساوات اخبار کے کچھ افراد جو ہیں اپنی میٹنگز ہمارے گھر آ کے کیا کرتے تھے.
ٹھیک, تو مساوات جو کہ پارٹی آرگن تھا, پیپلز پارٹی,
پارٹی ماؤتھ پیس تھا, ان کی میٹنگز ہوئیں اور پھر کچھ کاپیز بھی چھپ کے آیا کرتی تھیں ڈھیروں ہزاروں کی تعداد میں, ہماری ایک جگہ پہ بھی رکھی گئی کئی دنوں تک, وہ بھی دیکھا. زیادہ دور میں کہا جاتا ہے کہ کتنے صحافی گرفتار ہوئے اس کی ایگزیکٹ تعداد ہمیں پتہ نہیں ہے, لیکن کہا جاتا ہے کہ 100 سے زیادہ تھے. ان میں کچھ افراد کو کوڑے بھی لگے, 4 افراد کو کوڑے لگے جن میں خاور نعیم ہاشمی ہو گئے, آپ کے ناصر زیدی صاحب ہیں, 2 اور حضرات تھے, ایک صاحب کو نہیں لگے. انہیں
خاور نعیم ہاشمی کو لگے, مسعود اللہ خان صاحب, مسعود اللہ خان صاحب طبی
وجوہات کی وجہ سے انہیں نہیں لگے. اس سارے میں ایک اینکڈوٹ آپ کو سناتا ہوں بڑی مزیدار. جب ضیاء صاحب آئے اور میں نے اس کی باقاعدہ کنفرمیشن دی, رفیق میر صاحب تھے بہت سینئر اور انتہائی اعلیٰ پائے کہ انسان, ان کے نام پہ لاہور پریس کلب کا جو نیچے کا ہال ہے ان کے نام سے منسوب کیا گیا ہے. ظہیر کشمیری صاحب میری اوائل صحافتی دنوں میں ان کے ساتھ بھی کچھ,
ظہیر کشمیری صاحب مساوات کے ایڈیٹر بھی رہے.
وہ تب رہے جب بدر الدین صاحب کو زبردستی جو ہے وہ ہٹایا گیا اور گرفتار کیا گیا,
تب کشمیری صاحب
اور کشمیری صاحب بھی رہے. پھر کشمیری صاحب بلکہ مساوات کے بارے میں یہ کہا پورے اخبار کا پورا سٹاف کو ہی اٹھا لیا گیا, یہاں تک اس لیے وہ میٹنگز جن کی میں بات کر رہا ہوں وہ کسی تیسری جگہ پہ ہونا شروع ہوئیں. اس میں ضیاء صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب وہ لاہور پہلی دفعہ تشریف لائے انہوں نے میڈیا ٹاک,
جنرل ضیاء
تو ہمارے بہت نامور صحافی ان میں سے کچھ دنیا سے چلے گئے, کچھ ابھی بھی موجود ہیں جیسے شامی صاحب ہو گئے, جیسے نذیر ناجی صاحب حیات ہیں, یہ موجود تھے اور بڑے, اور جو سوالات تھے وہ کچھ اس طرح کے محسوس ہو رہے تھے کہ جیسے رٹے رٹائے سوالات ہیں, اور جو انداز تھا جنرل ضیاء کو مخاطب کرنے کا بڑا مؤدبانہ تھا. اور اسی میں ہی ایک صاحب کی آواز گونجی پیچھے سے, مسٹر ڈکٹیٹر, اور انہوں نے اپنا سوال کیا. ان صاحب کا نام تھا نثار عثمانی
جی,
اور جب ضیاء صاحب کے سیکیورٹی سرکل جو ہے اس میں تھوڑی سی خطبد ہوئی تو ضیاء نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں منع کیا, سوال مکمل کیا, ضیاء صاحب نے جواب دیا. وہ 90 دن والا جو الیکشن والا جواب تھا پہلی دفعہ, وہ غالباً عثمانی صاحب کے سوال کے جواب میں ہی آیا.
عثمانی صاحب پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے,
پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے پی یو جے کے پہلے, اور پھر پاکستان فیڈرل
پہلے پنجاب یونین آف جرنلسٹ کے, اور پھر جی پی ایف یو جے کے صدر رہے.
اور پھر جب بھی ضیاء صاحب آئے یا جنرل ضیاء آئے تو عثمانی صاحب نے اسی ٹون میں سوال کیا. اور کچھ بعد میں ہمارے کچھ جو صاحبان ہیں, ایک دن عثمانی صاحب نہیں آئے ایک کانفرنس میں تو ضیاء نے پوچھا آج عثمانی صاحب نظر نہیں آ رہے, تو دوستوں نے بتایا کہ ان کی طبیعت ناساز ہے. انہوں نے کہا اچھا میری طرف سے پوچھیے گا, اپنے ملٹری سیکرٹری سے کہا کہ ان کا پوچھیے, حیریت دریافت کیجیے, پوچھیے ہمارے لائق کوئی ہو. تو لوگوں نے کہا بھئی یہ کمال ہے کہ ایک بندہ اس طرح مخاطب کرتا ہے, کریٹیک ہے بڑا, اور اتنی کیئر کی جا رہی ہے. تو نیکسٹ پریس کانفرنس میں ایک صاحب نے اسی طریقے سے انہیں مخاطب کرنے کی کوشش کی, جس پہ جنرل ضیاء نے باقاعدہ انہیں شٹ اپ کال دی اور کہا کہ عثمانی کو کاپی کرنے کی کوشش مت کرو, ورنہ جتنا پیسہ دیا ہے سارا نکلوا دوں گا. یہ
مطلب یہ سب کام جو ہے یہ جاری ہیں. اچھا اس میں ذرا تھوڑا سا آگے آؤں گا, چونکہ ظاہر ہے وقت میں اس جو ہمارا پوڈ کاسٹ کا وقت ہے اس دوران ہمیں اور بہت سی گفتگو کرنی ہے خواتین، چونکہ آج بس محض اتفاق ہے، ویسے ہم خواتین کو ان پوڈ کاسٹ میں بہت شریک کر رہے ہیں، مگر جو خواتین ہماری صحافی جو گزری ہیں، رضیہ بھٹی خاص طور پہ مجھے یاد آئیں، چونکہ مجھے یہ بھی یاد آیا کہ نیوز لائن کے ساتھ جو سلوک ہوا تھا وہ بھی شاید پیپلز پارٹی کا ہی دور تھا،
وہی دور تھا،
اور اس میں جو رضیہ بھٹی نے جس طرح سے جدوجہد کی، پہلے رضیہ باندرے اور پھر بعد میں وہ شادی کے بعد رضیہ بھٹی ہوئیں، اور ہیرلڈ کی پہلے ایڈیٹر تھیں اور اس کے بعد نیوز لائن مطلب نکالا، تو اس میں
جی گرفتاری بول رہے ہیں، ملیحہ لودھی،
ملیحہ لودھی بھی گرفتار ہوئی، ملیحہ لودھی بھی گرفتار ہوئی۔ اچھا یہ بتائیے کہ اس کے بعد 90 کی دہائی آئی، اور 90 کی دہائی میں بھی ہم نے دیکھا کہ کچھ صحافیوں کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ کشیدہ ہی رہے، لیکن پھر جنرل پرویز مشرف کا دور آتا ہے، مگر 90 کی دہائی میں تھوڑا سا مبشر کی بات سے اتفاق کروں گا کہ بینظیر میں نسبتاً جو رواداری تھی نسبتاً وہ زیادہ تھی، لیکن وجاہت صاحب اگر ہم آگے آ جائیں، یعنی 90 کی دہائی پہ بھی بات کر لیں، چونکہ وہ تو ایک میوزیکل چیئر تھا، سات حکومتیں بنی، مطلب انٹرم گورنمنٹس کو بھی کیئر ٹیکر کو بھی ملا لیں، اور اس کے بعد مشرف کا دور، تو پھر یہ ایک الیوژن کریٹ کیا گیا کہ مشرف کے دور میں آزادی صحافت اپنے عروج پہ تھی، اور اب ہو سکتا ہے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں، یہ الیوژن نہ ہو، آپ لوگ صحافی ہیں آپ بتائیے جو یاد سے۔
ایک تو یہ کہ 1979 میں جب ضیاء الحق نے یہ کہا کہ اب ماشاء اللہ پوری قوت سے نافذ کیا جائے گا، تو پری سینسرشپ نافذ کی گئی، 103 صحافی اور دانشور جنہوں نے اس قرارداد پہ جو ایم آر ڈی کے حق میں تھی اور سندھ میں جو ظلم ہو رہا تھا اس کے خلاف،
موومنٹ فار ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی،
وہ ہماری تاریخ کا بڑا تابناک عہد ہے، فروری 78 میں پی ٹی وی پہ حملہ ہو کیا، ضیاء الحق نے حملہ کیا سمراجیہ کے وہاں سے، جتنے آزادی صحافت کے علمبردار صحافی تھے ان کو نکال باہر کیا گیا، پری سینسرشپ نافذ کی گئی،
کیونکہ اس وقت ٹیلی ویژن ہی ایک تھا۔
محترمہ بینظیر کے پہلے دور میں آپ کو یاد دلا دوں، جاوید جبار ان کے خیالات سے کہیں اتفاق کہیں اختلاف، جیسے معاشرے میں ہوتا ہے، انہوں نے استعفیٰ دیا بطور وزیر اطلاعات محترمہ بینظیر کے پہلے دور میں، اور پیپلز پارٹی کا جو تیسرا دور تھا اس میں شہری رحمان ان خواتین صحافیوں میں شامل رہی ہیں،
جی
ٹھیک ہے۔ اچھا
ریحانہ حکیم
ہیرلڈ کی ایڈیٹر، اور جو رضیہ بھٹی کے ساتھ جن دنوں میں آپریشن ہو رہا تھا،
ہیرلڈ کی شہری تھیں، ریحانہ نیوز لائن کی ایڈیٹر،
نہیں ریحانہ ہیرلڈ کی رہی، نیوز لائن 89 میں،
بعد میں 89 اچھا بعد میں، بالکل ٹھیک
ہے، بعد میں ہے نا،
جی جی جی۔
اچھا 6 اخبارات شام کے بند کیے گئے تھے جب ضمیر نیازی نے اپنے اعزازات واپس کیے تھے،
شام کے 6 اخبار بند کیے،
6 اخبار بند کیے تھے، یہ 1995 میں محترمہ بینظیر کا دور تھا جب نصیر اللہ بابر بغل میں ڈنڈا دبا کے سڑک پہ چلتے تھے کراچی میں،
جی۔
پرویز مشرف کے لیے اصل مسئلہ یہ تھا کہ جو کارگل پہ پاکستان کا موقف تھا وہ انٹرنیشنلی پٹ گیا، اور معلوم یہ، اور جب وہ آگرہ گئے
کارگل کی جنگ میں،
کارگل کی جنگ جب وہ آگرہ گئے تو وہاں کے صحافیوں نے جس طرح سے ان کو رچ کیا، تو انہیں یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ پاکستان میں میڈیا کا والیوم بڑھ جائے لیکن اسے کوآپٹ کر لیا جائے،
ٹھیک،
ان کا وہ جو وینیئر، انہوں نے جو تاثر، جسے آپ نے صحیح لفظ استعمال کیا، قائم کیا تھا آزادی صحافت کا، وہ تو اتر گیا نا 2007 میں، 2007 میں
جب ایمرجنسی نافذ کی انہوں نے،
وہ تو نومبر میں جا کے کی نا، وہ مارچ 2007 میں جہاں افتخار محمد چودھری صاحب کو ہٹایا گیا اور قید کیا گیا، تو صحافیوں کو نکالنا، ان کے پروگرام بند کرنا، وہ سڑک پہ
سب شروع ہو گیا،
سب شروع ہو گیا، اور ان کو قید کیے جانا، اور ان کو جو ہے وہ ان کو دھمکانا، اب ہماری صورت یہ بن گئی۔ اور 2014 میں دیکھیے بڑے اتفاق کی بات ہے کہ ہمارا جو سب سے پہلا صحافی اس ملک میں شہید ہوا صحافت کی وجہ سے، اس کا نام ہی ضمیر تھا، یہ غلام جو آسمان جہانگیر کے والد محترم تھے،
جی،
باقی بلوچ پہ حملہ کیا گیا تھا لیکن گولی صحافی کو لگی اور وہ شہید ہو گئے، وہ پاکستان میں صحافت کا वो शहीद था। एक बात,
ये किस सन की बात है?
1969
की।
और मैं आपको एक बात याद दिला दूं, जो मैंने 16 इदारे कहे थे उसमें मशरकी पाकिस्तान से एक भी अखबार शामिल नहीं था।
ये बड़ा ज़रूरी है। मैं ज़रा अगर मुबशिर की तरफ आप जाऊँ, आप मुबशिर कुछ परवेज़ मुशरफ के दौर पे कुछ कहना चाहते
हैं? बुनियादी तौर पे हम देख रहे हैं मशरूम ग्रोथ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मुशरफ के दौर में, लेकिन मैं आपसे ये अर्ज करूँ कि पाकिस्तान में जो मशरूम ग्रोथ हुई है मीडिया की, वो एजेंडा ड्रिवन थी और वो हुई जनरल ज़ियाउल हक के दौर में।
प्रिंट मीडिया की,
प्रिंट चूंकि उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया
नहीं था
तो सिर्फ आपके पास एक स्टेट रन रेडियो था, एक टीवी था, लेकिन जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो कुछ इस तरह के हैं कि 79 अफगान जिहाद से पहले आपके यहाँ तकरीबन 1500 के लगभग पीरियोडिकल्स और न्यूज़पेपर्स डेली सारी ज़ुबानों में मिल मिला के छपते थे। और ये चलते चलते जो 1995 तक का फिगर है ये 5000 पे पहुँच गया। अच्छा, आप अगर गौर करेंगे तो 1982 से लेके 1987 तक 1000 से ज़ायद पीरियोडिकल्स और न्यूज़पेपर सिर्फ केपी से छपते थे मुख्तलिफ ज़ुबानों में। उसकी वजह ये थी कि आपने जहाद को प्रेपिगेट करना था। और 1997 के बाद ये तादाद कम होना शुरू हुई क्योंकि सारा कुछ उधर आपका एजेंडा तब्दील हो गए। और फिर वो होते 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 अब लगभग अगर आप प्रेस लॉ ब्रांच जाएं तो आपको मैक्सिमम 800 एक्टिव न्यूज़पेपर्स और पीरियोडिकल्स नज़र आते हैं
तमाम ज़बानों में
मैक्सिमम। वो इतनी रीडरशिप कम हो गई है, उसकी बुनियादी वजह कि प्रिंट का सर्वाइवल मुश्किल हो गया, सेंसरशिप अपनी जगह पे, डेक्लेरेशन कैंसिल करने की रिवायात अपनी जगह पे रही। अगर कोई नहीं छाप सका उसका डेक्लेरेशन फाइनेंशियल रीजंस की वजह से, आपने डेक्लेरेशन उसका जो है वो कैंसिल कर दिया। उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ के दौर में बिल्कुल ठीक बात है, मशरूम ग्रोथ हुई, वो आपकी मजबूरी थी क्योंकि आपके पास सैटेलाइट था। सैटेलाइट पे आप क्या देख रहे थे? इंडियन चैनल्स, या फिर आपको ख़बरों के लिए BBC CNN पे भरोसा करना पड़ता था और लोगों का रुझान बढ़ रहा था उस तरफ। और फिर ये सोचा गया कि भैया हमने अब अपने वो जो एजेंडा ड्रिवन जर्नलिज्म है
उसे कैसे बढ़ा,
उसको कैसे
तो मतलब एक तरह से प्रोपेगेंडा कोई जो एक
पे आपकी हाँ। मजबूरी थी।
अच्छा, अब अगर हम पोस्ट मुशर्रफ दौर में आते हैं और पोस्ट मुशर्रफ दौर में करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग बुखारी साहब, कि जो 2008 से 13 तक का दौर है वो हमें निस्बतन आज़ादी इजहार और आज़ादी सहाफत के लिए सबसे बेहतर दौर नज़र आता है, उसकी वजूहात क्या है?
जी देखिए, मेरा ख्याल है कि वो जो आसिफ जरदारी साहब लेके जा रहे थे एक पॉलिसी के नेशनल रिकन्सिलिएशन हो, उसके तहत उन्होंने बड़ी फ्रीडम दी और मैं खुद गवाह। आप देखिए, इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को हर टीवी चैनल पे कोई ना कोई एंकर जो आज भी एक्टिव है, जो आज भी शायद हाईली पेड है, वो उस वक्त भी गालियाँ बक रहे होते थे। सॉरी अगर बक रहे का लफ्ज़ आप सेंसर करना चाहते हैं,
गाली ही जाती है,
गाली तो बकी
ही जाती
क्योंकि हमारे यहाँ पे बकना नेगेटिव लिया जाता है, फिर भी गालियाँ बकते थे। और एक के खिलाफ एक्शन नहीं हुआ यहाँ तक रिकन्सिलिएशन की कि शाहिद,
मतलब जरदारी साहब गालियाँ खा के बेमजा न हुए,
गालियाँ खा के बेमजा,
उनका ज़र्फ़ बहुत ज़्यादा था,
उनका ज़र्फ़ बहुत ज़्यादा था। और मुझे याद है कि बहुत सारे मैंने ऐसे सहाफ़ी भी उनके इर्द गिर्द देखे जो जब वो जेल में थे तब भी, और जब वो जेल से बाहर थे तब भी उनका मीडिया ट्रायल कर रहे थे। जो ही पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी तो उन्हीं सहाफ़ी हजरात को मैंने बिलावल हाउस के इर्द गिर्द मंडलाते
जी, वो तो इस पर हम आते हैं, हम जरा इसको जरा तारीख को जरा क्विकली वो कर लें।
तो उसके बाद आता है मियां
नवाज शरीफ का दौर।
इस दफे मियां नवाज शरीफ साहब ने अपनी वो रविश बदल ली, लेकिन जो इल्ज़ामात लगे कि जी मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं मियाँ साहब, वो लगे उनकी साहबजादी मरियम नवाज के हवाले से कि वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के मीडिया को डिक्टेट कर रही हैं। अच्छा, उसकी कोई सॉलिड एविडेंस हमारे पास नहीं है, इसलिए
लेकिन एक तासुर कायम हुआ,
एक तासुर कायम हाँ। किया गया। उसके अच्छा। बाद आते हैं इमरान खान साहब। सबसे बड़ा जो किलिंग फैक्टर है हमारे मीडिया के जवाल का, सहाफ़ियों की बेरोज़गारी का, वो यही इमरान खान साहब का रूल है। और शुरू में ही आप देखिए کہ جو میڈیا، دیکھیے میڈیا مالکان سے ہمیں قطعاً کوئی ہمدردی نہیں ہے، اور میڈیا مالکان یقیناً استحصال کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، لیکن اگر حکومت وقت ہی انہیں ایک جسٹیفیکیشن دے دے، حکومت کا کام تو یہ ہے کہ
صحافیوں لیکن دیکھیے نا مبشر، میں وجاہت صاحب کی طرف آنے سے پہلے مختصراً اگر آپ اس کا جواب دیں کہ آپ لوگ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل جو طاقت، قوت اور اختیار ہے، آپ نے کہا کہ وہ تو 1951 16 اکتوبر سے کسی اور کے پاس ہے، تو پھر عمران خان صاحب کیسے ذمہ دار ہیں؟
میں عرض کرتا ہوں، اختیار کی بات تو کر دی کہ جن کے پاس ہے، لیکن آپ ٹول تو کسی نہ کسی نے بننا ہے، کیوں وہ ٹول زرداری صاحب نہیں بنے، یا کیوں وہ ٹول میاں نواسف اس طریقے سے نہیں بنے جس طرح عمران خان صاحب یا ان کی پارٹی بنی؟ ہمارے جو ایڈز کا والیوم تھا، سرکاری ایڈز کا والیوم
جی،
وہ کہاں سے لے کے 4 ارب تک لے آئے، 40 تقریباً 38-36 کے قریب رینج تھی، وہ 40 پہ لے آئے، جس نے مالکان کو ایک بہت بڑی جسٹیفیکیشن دی کہ ورکرز کو فائر کر دیں،
تو ان کے حالات کار بھی خراب ہوئے اور ان کی آوازوں پر بھی پابندی لگی، مگر وجاہت اس سب کے باوجود ایک نہایت درخشاں تاریخ ہے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے، بھی تو 70-75 برس ہو گئے نا، اور تو لیکن ان میں اب آپس میں ہمیں تقسیم نظر آتی ہے، وہ تو آپ نے ہمیں یاد کرا دیا سول اینڈ، وہ بہت ہی اہم نقطہ آپ نے اٹھایا کہ سول اینڈ ملٹری گزٹ کے خلاف 16 اخبارات میں ایڈیٹوریل چھپے، تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ بھائی جیو یا اے آر وائی یا دیگر چینلز کی آپس میں جو اس وقت ایک ستیزہ کاری ہے، وہ اس کی تاریخ بہت پرانی ہے، مطلب یہ سب چلتا رہا ہے اس ملک میں، مگر ہم ساتھ ساتھ کچھ ان لوگوں کے نام بھی لیں، کچھ آپ نے نثار عثمانی صاحب کا تذکرہ کیا، اور دیگر بھی ہمارے منہاج برنا صاحب ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ مجیب الرحمان شامی صاحب، حالانکہ ان کا ایک علیحدہ مکتب فکر رہا ہے، لیکن کچھ ان لوگوں کے بارے میں بتائیے جنہوں نے سب کے خلاف جدوجہد کی، یعنی ناصر زیدی، خاور ہاشمی کی گفتگو ہوئی، لیکن اور کون لوگ تھے؟
ہماری تاریخ میں دو دھاریں ہیں،
ٹھیک،
ایک جمہوریت پسند ہے اور کمزور رہا ہے، ایک دھارا مزاحمتی ہے صحافت میں، وہ جمہوریت کے ساتھ چلا ہے، لیکن عوامی شعور، سیاسی قیادت کی کمزوریاں، اور ابھی ہم ذکر کر رہے تھے میاں نواز شریف صاحب کے تیسرے پیریڈ کا اور زرداری صاحب کے، دیکھیے 51 میں جنہوں نے قبضہ کیا تھا پاکستان پہ، انہوں نے 2008 سے 2018 کی دونوں حکومتوں کو قبول نہیں کیا، 19 اپریل 2014 کو حامد میر کو 6 گولیاں لگتی ہیں کراچی میں، حیات محمد کو سوات میں اغوا کر کے قتل کیا جاتا ہے، ابصار عالم کو
جی
بہت بعد میں، لیکن
گولی لگتی ہے
اعزاز سید،
احمد نورانی، ان کا مختلف مکاتب فکر سے تعلق ہے،
عمر چیمہ ٹھیک ہے،
متی اللہ جان، اور پھر جو ہماری خاتون صحافی ہیں آسمہ شیرازی سے لے کے غریدہ فاروقی تک، بے‌نظیر شاہ تک، اور بے شمار، اور محمل سرفراز، اور یہ جتنی ہیں ان سب کو جس قسم کی ایک سخت بد تہذیبی اور تعصب کا سامنا کرنا پڑا، کیوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آپ سے میں نے سوال جو کیا تھا وہ مجھے آپ کو ان چند، چونکہ ہمارے پاس یہ موقع ہے کہ ہم انہیں یاد کریں،
بالکل کیوں نہیں،
نثار عثمانی صاحب کے علاوہ اور کون لوگ تھے؟ ضمیر نیازی صاحب کا تذکرہ ہوا، ضمیر نیازی صاحب، مظہر علی خان صاحب
سے کیوں کا ذکر کیسے نہیں کریں،
ویو پوائنٹ
آئیے رحمان صاحب کا ذکر،
آئیے رحمان صاحب،
عزیز صدیقی صاحب 1986 میں وہ شفیقہ ضیاء الحق کا جو ہے کہ آنکھ کے آپریشن کی خبر دینے پہ فرنٹیو پوسٹ پشاور کا دفتر جلایا گیا، تو ہاں دیکھیے میں نے جو میں عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ ہماری صحافت میں مزاحمت کا دھارا رہا ہے،
اور وہ آج بھی ہے،
آج بھی ہے، اور آج بلکہ اس کا کوالٹی وہ نہ رہی ہو، مجھے افسوس کے ساتھ، کیونکہ ایک لاس کا احساس ہوتا ہے، ضیاء الدین صاحب کی وفات سے چند ہفتے پہلے جب میں ان کے پاس بیٹھا تھا،
محمد ضیاء الدین صاحب جو ہمارے
جی
ٹریبیون کے بھی ایڈیٹر رہے اور ڈان کے بھی،
سلیم آسمی صاحب
ریزیڈنٹ ایڈیٹر اسلام آباد رہے، سلیم آسمی صاحب ڈان کے بھی ایڈیٹر رہے،
ٹھیک ہے
جی،
تو میں نے پوچھا، کہنے کہ بھائی تعداد تو بڑھ گئی ہے، ذرا کوالٹی میں کمی آئی ہے، تو وہ ہمارے یہاں اوور آل ہے، یعنی میرے خیال میں جو ہم تین بھائی بات کر رہے ہیں آپس میں
جی،
ہماری نسل جو ہے وہ علمی اعتبار سے، پیشہ وارانہ اعتبار سے پاکستان کی کمزور نسلوں میں سے ایک گنی جائے گی۔
بالکل،
ابھی جو ذکر ہم نثار عثمانی صاحب کا کر رہے تھے، منہاج برنا صاحب کا، آپ حافظ الرحمان صاحب کا ذکر کر رہے تھے
جی،
جس طرح سے ان لوگوں کے پاس مزاحمت بھی تھی اور ان کے پاس پیشہ وارانہ اہلیت بھی، آئی ایچ راشد
جی
کو دیکھ کے معلوم ہوتا تھا کہ شاید کوئی تبلیغی جماعت کا بندہ آ گیا، لیکن پیشہ وارانہ طور پہ وہ جیسا آنیسٹ رپورٹر۔
دیکھیے میں تو آپ کو یاد کراؤں، ابو الاخیار صاحب ہوا کرتے تھے کراچی میں، بالکل ان کے جو سیاسی، دیکھیے ہم تو بات اس وقت آزادی صحافت کی کر رہے ہیں، کسی کے ذاتی عقائد کیا ہیں اور کوئی مذہبی ہے غیر مذہبی ہے، کوئی دائیں بازو سے تعلق رکھتا ہے بائیں بازو سے،
صلاح الدین صاحب کو شہید کیا گیا،
بالکل، اور یہ تسلیم کیا جانا چاہیے۔ لیکن میں ابو الاخیار صاحب بہت ہی ایک اہم صحافی تھے، اور میں گزارش یہ کروں آپ سے کہ ضمیر نیائی صاحب کی چونکہ میں نے یعنی ایک طرح سے جوتیاں سیدھی کرنے کا مجھے موقع ملا ہے اور انہیں اسسٹ کرنے کا، ان کے دو ایک جو پروجیکٹس تھے لکھنے کے، اس میں وہ ہر بات، اب ضمیر نیائی صاحب کا تعلق بائیں بازو سے تھا اور انہوں نے پریس ان چینز، پریس انڈر سیج، دا ویب آف سینسرشپ، تاریخ مرتب کر دی جب تک وہ حیات تھے، پورے پاکستان کی صحافتی تاریخ بھی، اور ویب آف سینسرشپ میں تو فلموں اور ریڈیو پہ بھی بات انہوں نے کی، لیکن وہ اپنی ہر جو وہ فیکٹ چیک، ایک لفظ ہوتا ہے نا کہ وہ استناد کے لیے وہ فون کیا کرتے تھے، یا ہر اتوار کو ضمیر نیائی صاحب بیمار ہو گئے تھے تو ابو الاخیار صاحب کو وہ فون کر کے بلایا کرتے تھے، اور ابو الاخیار صاحب ان سے بالکل سیاسی طور پہ پولز اپارٹ تھے، 180 ڈگری کا فرق تھا، اور ان کے لیے سند ابو الاخیار کا یہ بتانا ہوتا تھا کہ نیائی صاحب یہ خبر جو آپ نے دی ہے یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس سے میں ایک سوال کروں گا، اور وہ سوال عام ہے خبر کا، خبر کے سلسلے میں مجھے یہ بتائیے آپ، ہم جب چھوٹے تھے تو، بلکہ ابھی تک، وہ خبر خبر ہوتی تھی اور تجزیے مختلف ہوتے تھے، اب جیسے اب آج کل جو ایک تو بہت ساری یہ جو ہم کیٹیگریز آف انالیسس مغرب سے بورو کرتے ہیں، تو ایک پوسٹ ٹروتھ سوسائٹی کی بھی کیٹیگری ہے کہ جس میں ہر ایک کا سچ اپنا ہے، جس خبر کو آپ چاہتے ہیں تسلیم کرنا، مطلب اگر آپ میاں نواز شریف کے حامی ہیں تو میاں نواز شریف سے متعلق جو خبر ہوگی وہ خبر آپ تسلیم نہیں کریں گے، تجزیہ رہنے دیں، اگر آپ عمران خان کے حامی ہیں تو عمران خان سے متعلق خبر، جیسے آج کل بہت سی خبریں ہیں مگر جو ہمارے ان کے حامی ہیں انہیں کچھ نہیں نظر آتا۔ تو یہ جو مبشر بخاری صاحب، پہلے آپ فرمائیے کہ اس میں اب صحافت رہ کیا جائے گی اور کیا ہوگا، یعنی میں ٹیکنالوجی والے سوالات پہ تو بعد میں آؤں گا کہ براڈ شیٹ کتنے عرصے زندہ رہے گا اور ٹیبلوئڈ رہے گا کہ نہیں رہے گا، لیکن یہ اب تو خبر کی سینکٹی نہیں رہی، ساکھ نہیں رہی۔
بنیادی طور پہ جب صحافت اسی وقت کمپرومائز ہو جاتی ہے جب ایک رپورٹر اپنی اوپینین فیکٹس کے ساتھ مکس کر دیتا ہے، کیونکہ خبر فیکٹس کا نام ہے۔ ایک صحافی اور تجزیہ نگار میں فرق ہے، تجزیہ نگار کو بہت لمبے عرصے تک وجاد صاحب اور حارث صاحب، تجزیہ نگار کو، کالم نگار کو ایک لمبے عرصے تک صحافی نہیں سمجھا جاتا تھا، نیوز ریڈر کو ایک لمبے عرصے تک صحافی نہیں سمجھا،
میرا خیال ہے ہوتے بھی نہیں، مطلب میں 30 برس سے کالم لکھ رہا ہوں لیکن صحافی تو نہیں ہوں۔
اور اس میں ہمارے، مجھے یاد ہے کہ ہمارے ایک سینئر کالم نگار تھے عبد القادر حسن صاحب، ان کا ویزا ریجیکٹ ہوا تو انہوں نے جرنلسٹ ہونے کی بنیاد پہ ویزا اپلائی کیا تھا، لیکن لکھا انہوں نے کالمنسٹ تھا، تو ویزا ان کا ریجیکٹ ہو گیا، اور انہوں نے جو وجہ بیان کی گئی وہ یہ کہا تھا کہ آپ جرنلسٹ نہیں ہیں۔ تو میں جو بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جس دن صحافی کوڈ آف ویریفیکیشن چھوڑے گا، جس دن صحافی فیکٹس حاصل کرنا چھوڑے گا اور اپنی خواہش کو اور اپنی اوپینین کو خبر کے طور پہ پیش کرے گا، اس دن صحافتی معیار ختم ہو جاتا ہے۔ یہی پاکستان میں ہو رہا ہے، ہم فیکٹ چیک نہیں کرتے۔ ابھی آپ نے بڑا خوبصورت لفظ استعمال کیا، فیکٹ چیک کرنا ہمارے یہاں پہ فلٹرز ہوا کرتے تھے، رپورٹر پہلے ملٹیپل لوگوں سے بات کرتا تھا، ہر طرح کا پرسپیکٹیو اپنی خبر میں شائع کرتا تھا، ڈاکیومنٹس اٹیچ کرتا تھا جو فیکٹس حاصل کرتا تھا، اس کی ایویڈنس کیا ہے وہ شامل کرتا تھا، اور اس کے بعد وہ خبر فلٹر ہوتی تھی نیوز روم میں جا کے، ایک انتہائی اعلیٰ پائے کا سب ایڈیٹر جو ہے اس کو دیکھتا تھا اور پھر وہ فائنلائز ہوتی تھی۔ اب تو وہ والے فلٹرز بھی ختم ہو گئے. اس میں ایک میں اسی میں ہی آپ کو ایک اور
جلدی سے بتائیے چونکہ وقت ہمارا جو ہے.
جب میں نے فرنٹیئر پوسٹ جوائن کیا تو اس زمانے میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے ایک ہینڈ آؤٹ آیا جس میں دنیا بھر کے جو بڑے منشیات کے اسمگلرس تھے
ان کے نام
آئے, اور ان میں ایک نام تھا حاجی ایوب افریدی صاحب کا, جو ہمارے مالک رحمت شاہ افریدی جو ہمارے فرنٹیئر پوسٹ کے اونر تھے ان کے کزن تھے. تو رحمت شاہ صاحب ان دنوں میں ملک میں نہیں تھے, ہمارے نیوز ایڈیٹر شریف آدمی تھے شبیر اعظم صاحب, بہت اچھے پروفیشنل تھے, ان کا نام لینا بھی ضروری ہے کیونکہ سیکھا ہے ان سے. اور وہ آئے بڑے ہی چونکہ شریف آدمی تھے, لٹرلی وہ تھوڑا سا شیور کر رہے تھے, اور ان کا یار یہ مسئلہ بن گیا ہے, مجھے بتائیں کہ کیا کیا جانا چاہیے. یہ ہینڈ آؤٹ آیا ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے, تیسرے نمبر پہ ایوب افریدی کا نام ہے, یہ خبر جانی چاہیے یا نہیں جانی چاہیے. اب ہم بھی پریشان ہو گئے, ہم نے کہا جی رحمت شاہ صاحب سے پوچھ.
کیا کہا انہوں نے افریدی صاحب نے؟
افریدی صاحب کو ہالینڈ فون کیا گیا, انہوں نے پوچھا کیا بات ہے بھائی ماڑا؟ انہوں نے کہا جی یہ اس طرح آیا ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے. انہوں نے کہا اس میں ایوب افریدی کا نام نہ ہوتا تو کدھر لگاتے؟ انہوں نے کہا جی فرنٹ پیج پہ سپر لیڈ کم از کم ہوتی. انہوں نے کہا ابھی ایوب افریدی کے نام کے ساتھ سپر لیڈ لگاؤ. اس کی وجہ سے رحمت شاہ کو بلینز کا لاس ہوا, چونکہ بزنس بھی ان کا کسی کا
مشترک نہیں. تو یہ ایک کردار تھا. آخری سوال میرا وجاہت مسعود صاحب آپ سے یہ ہے, حالانکہ یہ تو بہت طویل گفتگو ہو سکتی ہے اور ہم اس کو جاری رکھیں گے کسی اور موقع پہ, ایک میرا آپ سے کہ دیکھیے ہم نے پاکستان میں جو دیگر ہماری قومی زبانیں ہیں اس میں سندھی صحافت کا ایک بڑا میں سمجھتا ہوں کہ نمایاں کردار رہا ہے. پشتوں میں بھی اخبارات نکلیں, سجن بھی نکلا پنجابی میں, لیکن اس طرح سے وہ فلرش نہیں کیا جس طرح سے سندھی صحافت نے کیا ہے. تو جو مزاحمت ہے وہ ہمیں سندھی صحافت میں کہیں زیادہ نظر آتی ہے بنسبت اردو صحافت کے, اس کا سبب کیا ہے؟
میری نظر میں اس کا سبب یہ ہے کہ سندھی میں یا پشتوں میں یا بلوچی میں جو صحافت ہوگی اس کا وہ اس کا مرکزہ جو ہے وہ وفاق کی اکائی ہونے کی شناخت ہے.
ٹھیک.
اور پاکستان میں جو غالب سرکاری بیانیہ ہے
جی
وہ وفاق کی اکائیوں کو
انڈرمائن کرتا ہے,
سب نیشنلزم کو انڈرمائن کرتا ہے. تو میری رائے میں وہ یہ درست ہے کہ سندھی صحافتیں مزاحمت کی جو ہے وہ بہت بڑی روایت قائم کی ہے, سرکولیشن بھی بہت زیادہ ہے. البتہ ایک بات میں آپ سے عرض کروں کہ وہ جو فیکٹ چیک والی بات کر رہے ہیں نا بھائی,
وہاں بھی مسئلہ ہے, خاص طور پہ جو ٹیلی ویژن چینلز ہیں اس میں ہمیں نظر آتا ہے.
بالکل.
اچھا یہ بتائیے کہ اب میں نے کہا تو تھا آخری سوال, لیکن اب ایک دم سے ایک اور سوال ذہن میں آ گیا. صحافیوں کی ساکھ کو خراب کرنے کے لیے بڑا کام ہوا ہے, اور عوام میں, اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے لیکن پاکستان میں بھی ہمیں نظر آتا ہے, مبشر وہ کہتے ہیں کہ یہ تو لفافہ ہیں, جس شخص کی خبر آپ کو پسند نہ آئے, یعنی اگر کوئی خبر بریک کر رہا ہے, میں اوپینین کو تو رہنے دیں, اگر کوئی خبر بریک کر رہا ہے اور وہ خبر جو ہے آپ کو پسند نہیں آتی تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو سپانسرڈ ہے, یہ لفافہ ہے, یہ اگر ایک کے خلاف ہے تو دوسرے سے پیسے لے رہا ہے, اور یہ جو سوچ ہے یہ بہت عام ہوئی ہے. تو اس کے تدارک کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
جی دیکھیے, ایک تو یہ سوچ عام کیوں ہوئی ہے, جن کی بات ہم کر رہے ہیں جو اسٹیٹ کو رن کرتے ہیں, ہم نے بڑے صاحبان دستار کو ان کے در دولت پہ ماتھے رگڑتے دیکھا اور خبریں لیتے دیکھا, اور وہ خبریں چلتی بھی تھیں اگلے دن. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں, اب مناسب نہیں ہے چونکہ اس وقت ان میں سے بہت سارے ہمارے ہیرو بن چکے ہوئے ہیں, لیکن وہ یقیناً بائی پروڈکٹ تھے انہی فورسز کی. اور انہی فورسز نے یہ لفافہ والا معاملہ جو تھا, انہی فورسز نے, مطلب کسی کو بھی بدنام کرنے کا بہت اچھا طریقہ ہے کہ آپ اس کو لفافہ, اگر کسی نے میرے خلاف خبر دے دی ہے میں کہوں گا اس بندے نے فلاں سے پیسے لے کے میرے خلاف خبر دے دی ہے. بھائی ایک سمپل سی کہانی ہے کہ اگر کہیں پہ کوئی فیکٹ موجود ہے, اس فیکٹ کو کوئی سامنے لاتا ہے وہ پیسے کیوں لے گا؟ یہ تو اس کا کام ہے فیکٹ کو سامنے لانا. ہاں اگر پرسنل کوئی ایجنڈا اس کا ہو تو اس کو تو آپ یلو جرنلزم میں کنسیڈر کر سکتے ہیں, اس کا اپنا کوئی اسٹیک ہو, اوکے ہو سکتا ہے, لیکن چونکہ وہ فیکٹ لا رہا ہے, اور اگر وہ نہیں لائے گا, میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایسا کوئی بھی صحافی جو حکومت وقت کی وہ کوئی بھی ہو اس کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کرتا, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کمپرومائزڈ ہے.
بہت بہت شکریہ مبشر بخاری صاحب، یہ بہت ہی عمدہ اختتام ہے اس پروگرام کا جو آپ نے جملہ آخر میں بولا، اور مجھے یقین ہے کہ اگر جو نئے آنے والے ہمارے صحافی ہیں، جو ہماری بہنیں اور بھائی جو اس پیشے میں سرگرم ہونا چاہتے ہیں یا ہو رہے ہیں، ان کے لیے جو آپ نے بات کہی یہ بنیادی شرط ہے۔ وجاہت مسعود صاحب، میں بہت شکر گزار ہوں آپ نے وقت نکالا،
آپ نے عزت افزائی کی۔ آپ
مبشر بخاری صاحب، میں آپ کا بھی بہت شکر گزار ہوں۔ اور خواتین و حضرات، یہ ہمارے جو پوڈ کاسٹ کا سلسلہ ہے اس کی ایک اہم کڑی، پاکستان میں ہم نے ایک صحافت کا جائزہ لیا۔ ظاہر ہے کہ یہ کوئی بہت ایگزاسٹو گفتگو تو نہیں ممکن تھی اتنے وقت میں، مگر ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کے جو نمایاں پہلو ہیں وہ آپ کے سامنے لائیں۔
پاکستان کی آزادی کے 75 سال، اس موقع پر وی او اے اردو آپ کے لیے ایسی کہانیاں اور گفتگو لا رہا ہے جن میں بات ہوگی پاکستان کے سیاسی، ثقافتی اور معاشرتی تنوع کے ہر پہلو پر۔ ہم پیش کریں گے مختلف نقطۂ نظر اور فکر انگیز خیالات۔ اس تاریخی موقع پر وی او اے اردو کی نشریات سنتے رہیے۔ اس خصوصی پوڈ کاسٹ کی اگلی قسط میں ہم بات کریں گے پاکستان میں طلبہ تحریکوں کی تاریخ پر۔